الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عباد الله اوصيكم بتقوى الله ونفسي تزودوا فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، عباد اللہ، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. زاد و توشہ لقائے پروردگار کے لیے بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کے لیے آمادہ کریں کہ بہترین زاد و توشہ تقوی ہے. فإن خیر الزاد التقوی. نماز جمعہ، جسے معصوم نے فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز جمعہ میری امت کے فقراء کا حج ہے، اور نوروز جمعہ وہ منتخب دن ہے جس میں مومنین کو، مسلمین کو اجتماعی عبادت کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے. امام جمعہ کے فرائض میں سے یہ متعین کیا گیا ہے کہ وہ زہر کے بدلے جمعہ پڑھے. زہر کی چار رکعات ہیں، دو رکعات کم کر دی گئیں، اور دو رکعات کے بدلے دو خطبے نماز کا حصہ قرار پائے. ان دو خطبوں میں خطیب جمعہ کا یہ فریضہ ہے کہ پہلے خطبہ میں حمد و ثناء پروردگار بجا لائے، اولیاء خدا پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد مومنین کو اور اہل صلات کو نماز میں شریک، مومنین کو دعوت تقویٰ دے. تقویٰ بظاہر بہت سادہ سا معنی لیا جاتا ہے تقویٰ کا، اس کا انسان کچھ اعمال سے اجتناب کرے، کچھ اعمال سے پرہیز کرے، اور ایسے لگتا ہے کہ گویا کچھ نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. کچھ کام اگر انسان نہ کرے تو مقام تقویٰ پر فائز ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے جس تقویٰ کا ذکر کیا ہے، تقویٰ قرآنی، تقویٰ الہی، انسان سے مربوط ہر کمال کو تقویٰ کے اوپر منحصر قرار دیا گیا ہے، اور تقویٰ کے ساتھ اس کو مشروط قرار دیا گیا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کا مخاطب متقین کو قرار دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین. قرآن نازل تو سب کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، ھدن للناس، لیکن متقی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، متقی ہی اس سے ہدایت پا سکتے ہیں. اس آیت کی روح سے تقویٰ ایک صفت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ایک کوالٹی کا نام ہے، ایک استعداد اور قابلیت کا نام ہے. اگر وہ قابلیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان قرآن سے کچھ حاصل کر سکتا ہے. قرآن اللہ کی ہدایت کا مجموعہ ہے. قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن اگر میں اسے پہاڑ پر نازل کرتا وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور قرآن کو تحمل نہ کر سکتا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قدر سنگین ہے قرآن کے پیغمبر اکرم کو بھی فرمایا کہ قرآن کے نزول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. اپنے آپ کو تیار کرو، راتوں کو اٹھو، عبادت خدا کرو، بارگاہ خدا میں آہ و نالہ کرو، گریہ و زاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، خداوند نے فرمایا اس لیے کہ ہم نے قول ثقیل، بہت ہی گران قدر کلام اپنا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جسے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جسے زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. وہ چیز اے نبی ہم نے آپ کے قلب نورانی پر نازل کرنی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. وہ پیغمبر اکرم نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اپنے قلب نورانی کو نور قرآن کے لیے آمادہ کیا، حتیٰ اس حد تک آمادہ کیا کہ خداوند کو فرمانا پڑا، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا راتوں کو جاگا کرو، تھوڑی راتوں کو عبادت کیا کرو. اس لیے کہ آپ کے دن میں بھی کچھ مصروفیات ہیں، دن میں بھی آپ کی کچھ سرگرمیاں ہیں، اور اس قول ثقیل کے لیے قلب نورانی پیغمبر تیار ہو گیا، اور قلب نورانی پیغمبر پر قرآن و قول ثقیل خداوند تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا. نہ اس طرح سے جس طرح بعض سادہ لو سمجھتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے سینہ شک کیا اور اس کے بعد دل کو تیار کیا. نہ، یہ قلب جسمانی قلب نہیں ہے، روحانی قلب ہے. خدا نے خود قلب پیغمبر کو آمادہ کیا قرآن کے لیے. یہ قرآن جس کو زمین و آسمان اور جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے اور پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس قلب نورانی پر نازل ہوا. اس لیے کہ پہاڑ میں وہ استعداد اور قابلیت نہیں تھی جو قرآن کے لیے پیغمبر اکرم کے قلب نورانی میں موجود تھی، اور کسی بھی موجود کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے. اب قلب نورانی نبی اکرم تک تو قرآن آ گیا، وہاں سے آگے قلوب مومنین تک قرآن کو آنا ہے، اور قلوب مومنین تک قرآن آنے کے لیے مومنین کے قلوب کو بھی آمادگی کی ضرورت ہے. اگر مومنین کے اس قابلیت کا نام قرآن نے تقویٰ رکھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. مخاطب سبھی ہیں اس کا، لیکن ایک طبقہ اور اکثریت محروم ہیں. اس کی محرومیت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تقویٰ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتیں ہم نے آمادہ کی ہیں انسان کے لیے اور مقام انسانیت کے لیے، وہ ساری بھی تقویٰ کے ساتھ ہیں. اگر تقویٰ ہوا انسان کے اندر، وہ نعمتیں انسان کو میسر آئیں گی. جو کچھ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ سب متقین کے لیے ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ اگر کوئی عبادت کرے، اگر کوئی راہ خدا میں قربانی کرے، اگر کوئی راہ خدا میں شکر بجا لائے، اور اگر راہ خدا میں کوئی انفاق کرے، تو خدا نے فرمایا کہ ہم دینے کو تو ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن قبول ہر ایک سے نہیں کرتے ہیں. چونکہ خدا کی ذات رحیم ہے، خدا کی ذات کریم ہے، وہ رب ہے، وہ عفو ہے، وہ پروردگار ہے، اس میں جود و سخا ہے، وہ فیاض علی الاطلاق ہے، اس کا فیض ہر ایک کے لیے ہے چونکہ سب اس کی مخلوق ہیں. وہ اپنے عبادت گزاروں کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں بھی کرتے، وہ منافقوں کو بھی دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے. روح زمین پر جو بھی انسان ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے. خدا نے دیتے ہوئے پوچھا نہیں کہ تم میری عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ہمیں یہ ساری نعمتیں خدا نے دی، لیکن اس کے لیے شرط نہیں رکھی کہ اگر میری عبادت کرو گے تو تمہیں میں دوں گا، لیکن اس بات کی شرط رکھی ہے کہ اگر تم نے عمل، بہت بڑا عمل یا معمولی سا عمل آپ نے میرے لیے پیش کیا، میری راہ میں لے کر آئے، تو میں قبول ہر ایک سے نہیں کرتا، دینے کو سب کو دوں گا، لیکن قبول فقط متقین سے کروں گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا صرف متقین سے، اہل تقویٰ سے کوئی چیز قبول کرتا ہے. اگر تقویٰ نہ ہو انسان کے اندر، نہ عبادت انسان کی قبول ہے، نہ پرہیزکاری انسان کی قبول ہے، نہ انفاق انسان کا قبول ہے، نہ قربانی انسان کی قبول ہے. حابیل و قابیل میں یہی اسی مقام پہ فرق پڑا، حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی. حابیل متقی تھے، قابیل میں تقویٰ نہیں تھا، اور تقویٰ حابیل و قابیل وہی معلوم ہو گیا کہ قابیل نے جب بڑھ کر اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے جواب دیا کہ اگر تیرا ہاتھ میرے قتل کی طرف بڑھا، لیکن میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا، تو میرا بھائی ہے. تقویٰ اس کو کہتے ہیں، تقویٰ اجتماعی، تقویٰ اخوت، کہ اگر ایک بھائی تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. اٹھا ہوا ہاتھ قابیل کا ہوتا ہے، اور بھائی کے سامنے جھکا ہوا ہاتھ وہ حابیل کا ہوتا ہے. اور حابیل متقی ہے، خدا نے حابیل سے قربانی کو قبول فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین. اور پھر جب جنت کی باری آئی خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الجنت ازلفت للمتقین، جنت بھی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے لیکن نہ ہر ایک کے لیے، جنت کے دروازے ہر ایک پر کھلے نہیں رکھے ہم نے، دنیا کے دروازے سب پر کھلے ہوئے ہیں لیکن جنت کا دروازہ فقط ایک تقوی کے لیے کھولا ہے. الجنت ازلفت و ازلفت الجنت للمتقین، جنت ہم نے آمادہ رکھی ہے فقط اہل تقوی کے لیے. تقوی فقط چند سادہ سے سطحی اور ساحل کا نام نہیں ہے، تقوی فقط مسجد میں آ کر خلوص ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی پوری زندگی کا تقوی ہو، پوری حیات کا تقوی ہو، انسان عمر بھر میں متقی ہو، ہر لحظہ متقی ہو. اگر مسجد میں عبادت گاہ میں ہے تو متقی ہو، اگر عزاخانے خانے میں ہے تو متقی ہو، اگر بول رہا ہے تو بولتے ہوئے متقی ہو، سن رہا ہے تو متقیوں کی طرح سماعت کرے اور متقین کی طرح اس کو سمجھے، اگر چل رہا ہے تو متقین کی طرح چلے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ متقین بیان کرنا، اس قدر مقام تقوی عظیم ہے کہ ایک شخص بنام حمام، ہاتھ دو چشم دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ حمام لکھا جاتا ہے. حمام یعنی بلند ہمت انسان، بڑی ہمت والا، ہمت سے حمام بنا. بلند ہمت انسان آیا بارگاہ امیر المومنین میں آ کر عرض کرنے لگا، مولا مجھے متقین کے اوصاف بیان فرمائیے، تقوی کو میرے لیے ذکر فرمائیے. خوب حضرت نے دیکھا اس کو کہ آیا یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہے، یہ واقعا تقوی کی قابلیت رکھتا ہے، میں اس کے سامنے تقوی بیان کروں، تقوی اس کے پلے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ مطالعہ فرمائیں خطبہ متقین، خطبہ حمام کے نام سے نہج البلاغہ میں ترجمہ کے ساتھ ضرور مطالعہ فرمائیے اس خطبے کا. حضرت نے پہلے فرمایا کہ جو اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، غلط کام نہ کرو، لیکن نہیں گیا، فرمایا کہ اس سے بیشتر میرے لیے بیان فرمائیے. چونکہ معصوم پہلے آزماتے ہیں کہ آیا اس قابل ہے کہ ہماری بات کو تحمل کر سکے، اس قابل ہے ہماری بات کو سن سکے، سمجھ سکے، یا فقط وقت ضائع کرنے آیا ہے، یا فقط ٹائم پاس کرنے آیا ہے. لہذا دوبارہ پوچھنے لگا کہ مزید بیان فرمائیے. حضرت نے فرمایا کہ جا اچھے کام کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ. کہا نہ مولا، اس سے بیشتر میرے لیے تقوی کو ذکر فرمائیے. حضرت نے اس ایک شخص کے سامنے خطبہ بیان فرمایا، نہج البلاغہ کے مفصل ترین خطبوں میں سے ایک خطبہ حمام ہے، ایک فرد کے لیے. ہم تو سمجھتے ہیں جب تک مجمع نہ لگے، جب تک ہزاروں لوگ نہ ہوں، اس وقت تک خطبہ تقریر نہیں کرتا کوئی سخنران، کوئی خطیب، لیکن ماننے والے اس کے ہیں کہ اگر اہل مل جائے تو ایک کے لیے گھنٹے کا خطبہ بیان فرما دیا، اگر اہل مل جائے. اور یہی حسرت تھی امیر المومنین کی. کمیل کہتے ہیں، جو ناب کمیل سے روایت ہے نہج البلاغہ میں ہے، کہ ایک دن کوفہ میں مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نخلستان میں لے گئے. نخلستان میں لے جا کر مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور حسرت کے ساتھ کہا، یا کمیل انا ہا ہنا لعلما جمع. اے کمیل، اس سینے کے اندر ایک علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، ایک بحر بکراں اس سینے کے اندر علم کا موجود ہے. لیکن ساتھ ہی مولا نے حسرت فرمائی اور آہ بھر کے کہا کہ لو وجد تو لہو حملا. اے کمیل، کاش اس علم کو سمجھنے والا کوئی مل گیا ہوتا مجھے، اس علم کو اٹھانے والا کوئی مل گیا ہوتا مجھے. سنا ہوا ہے آپ نے کہ مولا کنویں میں جا کر بعض باتیں بیان فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ نہ اس لیے کہ کنویں میں کوئی بیٹھا ہوا تھا یا سن رہا تھا یا سمجھتا تھا مولا کی باتیں، بلکہ اس لیے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ دنیا سمجھو کہ خدا نے مجھے علم دے کر اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجا. کنویں میں بولنے کی علامت یہ ہے کہ کوئی میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ احتجاج تھا حضرت کا اپنی امت کے خلاف، یہ احتجاج تھا اپنی رعیت کے خلاف کہ میرے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب اہل مل جائے، مولا کو سمجھنے والا مل جائے، اس کے سامنے، ایک شخص کے سامنے پورا مفصل خطبہ حضرت نے بیان فرما دیا اور اس میں متقین کے اوصاف بیان فرمائے. مفصل ہیں اس نماز جمعہ کے اس مختصر میں، کہ پہلے بھی تاخیر ہو گئی ہے، وقت گزر چکا ہے بہت سارا، کہ اب خطبے کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس خطبے کا ضرور مطالعہ فرمائیں فرصتوں میں، تھوڑا تھوڑا اقتباس، ایک ایک پہرا کر کے، ایک ہی دن میں سارا نہ پڑھ جائیں ثواب کے لیے، نہ بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھیں اس کو. سمجھنے کے لیے انسان کو پڑھے، سمجھ بھی آتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن صرف ثواب کے لیے پڑھے، ثواب ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی. جیسے اکثر لگے رہتے ہیں قرآن، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ثواب تو آتا رہتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا نا. اگر انسان سمجھ کے پڑھے, چونکہ روایت میں بھی ہے لا خیر فی قرات لا تدبر فیہا, ایسے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں انسان تدبر اور غور نہ کرے. ایک ایک پیراگراف پڑھ کے چھوٹا چھوٹا روزانہ رکھ لیں اور اس کا مطالعہ کریں. اس خطبہ میں حضرت نے جب تقویٰ بیان فرمایا حمام کے لیے, ایک مقام پر پہنچ کر وہاں پر لکھا ہے کہ اس شخص کی چیخ نکلی, فریاد نکلی, اور وہیں پر گرا اور مر گیا. خطبہ سن کر حضرت کا مر گیا حمام. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہی ڈر تھا اس کے بارے میں, جن کی جان پر, جن کی روح پر کلام اثر کرتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا مجھے یہی خوف تھا اس کے بارے میں, یہ نہیں سن پائے گا تقویٰ. کس کی زبانی تقویٰ؟ امام المتقین کی زبانی تقویٰ نہیں سن پائے. علی امام المتقین ہے. بس توجہ فرمائیں, جنت متقین کے لیے, قرآن متقین کے لیے, نعمت متقین کے لیے, عبادتوں کی قبولی متقین کی طرف سے, اور علی بھی متقین کے امام ہیں. پس مالک, پس سب کچھ تقویٰ کے ساتھ, تقویٰ کے اوپر منحصر ہے. تقویٰ حاصل کریں کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ مجھے بھی سب سے پہلے اور پھر سب کو انشاءاللہ خداوند توفیق تقویٰ عطا فرمائے. تقویٰ پوری زندگی میں, پوری حیات کا تقویٰ ہے. عرض کیا, گھر بھی تقویٰ کے ساتھ ہو, دفتر میں ہو تقویٰ کے ساتھ ہو, دکان پر ہو ہمراہ با تقویٰ ہو. اگر اہل علم ہے تو تقویٰ بیشتر بڑھ جاتا ہے, اہل علم کا تقویٰ دوسروں سے بڑھ جاتا ہے. درجات ہیں, جتنے انسان کے درجات ہیں اتنی تقویٰ کے بھی درجات ہیں. تقویٰ کو فقط عبادت گاہوں کی حد تک یا نمازوں کے اندر نہ منحصر سمجھیں. تقویٰ حیات انسان کی بنیاد ہے, اور جس نے اپنی حیات کی بنیاد تقویٰ پر رکھی اور رضوان خدا و رضا خدا اس کو نصیب ہوتی ہے. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگارا ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرما. پروردگارا مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدے شباب اہل الجنہ سبطی الرحمہ وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت القائم المہدی. حججک علی عبادک و امناک فی بلادک ورحمت اللہ وبرکاتہ. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, تزودوا فان خیر الزاد التقوی. عباد خدا, بندگان خدا, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اور آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. زندگی میں ہر عمل میں تقویٰ کو مد نظر قرار دیں, تقویٰ کو اپنی زندگی کی بنیاد قرار دیں. خطیب جمعہ اور نماز جمعہ کی حکمت و فلسفہ یہ ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ نماز جمعہ دوسری نمازوں سے ذرا تھوڑی سی نوعیت اس کی مختلف ہے, یہ کس لیے ہے؟ اوقات پنجگانہ بھی صبح سے لے کر عشاء تک کی پنجگانہ نمازیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ہیں, لیکن نماز جمعہ اس کی نوعیت تھوڑی دوسری یومیہ نمازوں سے مختلف خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. معصوم سے سوال کیا گیا کہ اس نماز جمعہ کی اس نوعیت کی کیا حکمت ہے, اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ امام مسلمین, یہ الفاظ ہیں معصوم کے, کہ تاکہ امام مسلمین, راہبر و پیشوا مسلمین, اس کو فرصت ملے ہفتے کے ایک دن یا ہفتگی امت کے سامنے آ کر پیش ہو, امت کو مسائل کی طرف متوجہ کرے, امت کو ہدایت کرے, اور امت کے مسائل سنیں اور ان کی مشکلات سنیں, اور ان کو بہم آپس میں تبادلہ کروا کر ان کے مسائل کی طرف اشارہ کر کے ان کو حل کرے. یعنی نماز جمعہ امام مسلمین اور مسلمین کے درمیان رابطے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو برقرار کیا ہے. نماز جمعہ اجتماعی عبادت ہے, اسلام اجتماعی دین ہے, توجہ فرمائیں. ایک المیہ جو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ پیش آیا وہ یہ ہے کہ اجتماعی ترین دین انفرادی ترین شکل میں اس کو عمل کیا جاتا ہے. حج جو سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے, عالمی اجتماعی عبادت ہے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا پر رہنے والے انسانوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کیا اور ایک ہی زمانے میں انہیں کہا کہ یہاں پر عبادت خدا کے لیے اکٹھے ہو, جمع ہو. اجتماعیت اس کے اندر روح بن کر دوڑی ہوئی ہے. لیکن حج کو بھی اگر دیکھیں تو حج بھی انفرادی ترین شکل میں انجام دیا جاتا ہے. اس طرح سے انجام دیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے کوئی ارتباط نہیں ہوتا. حج ابراہیمی نہیں ہے, وہ حج الہی نہیں ہے. حج الہی یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف مکہ ہی بلانا مقصود ہوتا تو سال بھر کے لیے آپ کو کہہ دیتے کہ جب بھی فرصت ملتی ہے مکہ آ کے عبادت کر کے چلے جاؤ. یہ ایک دن سب کو جمع کرنا کیوں, ایک ہی وقت میں سب کو کیوں جمع کیا گیا؟ اس لیے کہ کوئی ذمہ داریاں ہیں, اس لیے کہ کوئی فرائض ہیں, اس لیے کہ کوئی موضوع ایسا ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ہے ساری دنیا کو, ساری امت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے. لہذا حج وہ سالانہ عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا. لیکن قرآن نے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اور اولیاء خدا نے اس خوبصورتی سے دین تدوین بھی فرمایا اور دین کی تعلیم بھی فرمائی ہے کہ کسی چیز کو, معمولی سی چیز کو نظر انداز نہیں کیا, اس کی انفرادی زندگی کے لیے الگ منصوبہ بنایا, عبادی منصوبہ بنایا, معاشی منصوبہ بنایا, تعلیمی منصوبہ بنایا, اس کے لیے تمام زندگی کے احکام و دستورات انفرادی زندگی کے مقرر فرمائے, پھر اس کے بعد اس کی آئلی زندگی کے لیے, اس کی آئلی زندگی کے لیے احکام مقرر فرمائے, آئلی زندگی کے لیے دستورات مقرر فرمائے, آئلی زندگی کے لیے حقوق مقرر فرمائے, آئلی زندگی کے لیے واجبات و فرائض مقرر فرمائے, آداب مقرر فرمائے کہ ان آداب و تعلیمات کے نتیجے میں تم اپنی آئلی زندگی, خاندانی زندگی تشکیل دو, متقابل حقوق تمہارے یہ ہیں, زن و شوہر کے یہ حقوق ہیں, اولاد کے یہ حقوق ہیں, والدین کے یہ حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں, محرم و نامحرم کے یہ حدود ہیں. یہ ساری حدود مقرر فرما کے اس انفرادیت سے تھوڑا سا نکال کر باہر آئلی زندگی میں اسلام نے پہنچا دیا, اور پھر آئلی زندگی میں لا کر فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھروں کے ہی ہو کر رہ جاؤ, تم فقط اپنے انہی کمروں کے ہو کر رہ جاؤ, اپنے بیڈ روموں کے ہی ہو کر رہ جاؤ اور اپنے کچن کے ہی ہو کر رہ جاؤ, اور تمہیں فقط اپنی اولاد کی فکر ہو اور کسی اور کی فکر نہ ہو. لہذا اس کے بعد ایک اجتماعی زندگی کی طرف بھی اسلام نے توجہ دلائی ہماری, اور عبادت یومیہ مقرر کی, اور کہا کہ اہل محلہ اکٹھے ہوں ایک جگہ پر, بہم دن میں پانچ وقت بہم جمع ہو, پانچ وقت اکٹھے ہوں. عبادت خدا کی اکیلے بھی ہو سکتی ہے, یا جیسا بعض استدلال کرتے ہیں کہ انسان جتنا خلوت میں عبادت کرے اتنا بہتر خلوص ہوتا ہے. درست ہے کہ عبادت خلوت میں کرے خلوص ہوتا ہے, لیکن خدا کو خلوص کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے. خلوص کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا اہتمام بھی چاہیے, تھوڑا سا اقدام بھی چاہیے, اور کچھ امور میں مداخلت بھی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ پانچ وقت محلے کے مومنین کم از کم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں, اور پھر جمعہ کے دن ذرا وسیع تر علاقہ اور حدود جمعہ, کہ جن حدود میں جمعہ ہو سکتا ہے ان حدود کا عاد مقرر فرمائی کہ اس حدود کے اندر رہنے والے مومنین ایک جگہ پر جمعہ برقرار کریں, اور ایک جگہ پر جمعہ میں شریک ہو کر ایک شہر کا ایک جمعہ ہو, نہ کہ ہر شہر میں جگہ جگہ پر جمعہ مقرر ہو. چونکہ شہر کے مشترک مسائل ہیں, امت کے مشترک مسائل ہیں, ان مسائل کو آئیں اور امام مسلمین، یا خود امام مسلمین آ کر نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ دے، یا اس کا مقرر کردہ آدمی اور اس کا منسوب انسان نماز جمعہ مقرر کرے. اور چونکہ عرصہ غیبت ہے اس لیے معصومین نے اجازت دی کہ آپ نماز جمعہ برقرار کر سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو معصومین نے مقرر فرمائی ہیں، اور روح نماز جمعہ کے ساتھ ہو. نماز جمعہ ان مسائل کے لیے ہے کہ جو امت سے مربوط ہیں، جو اجتماع سے مربوط ہیں، جو امام مسلمین سے مربوط ہیں، جو معاشرے سے مربوط ہیں، تاکہ نماز جمعہ میں وہ چیزیں بیان ہوں اور لوگ بھی اپنے مسائل وہاں پر بیان کریں، کچھ خطبہ میں بیان ہوں، کچھ بعد از خطبہ ہوں. تعقیبات بھی نماز جمعہ کی اجتماعی تعقیبات ہیں، صرف تسبیح پڑھ کے گھر چلے جانا حق نماز جمعہ ادا نہیں ہوتا. بلکہ پوچھیں مسلمانوں کا درد کیا ہے، مومنین کا درد کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے، اس مشکل کا حل کیا ہے، میں اس مشکل میں کیا کر سکتا ہوں، آپ میری مشکل میں کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لہذا یہ مسائل جو متعلق ہیں مسلمین سے اور اجتماعی مسائل، خطبہ دوم میں خطیب کے لیے لازم ہے کہ ان کو بیان فرمائے. لیکن اوائل سے ہی چونکہ یہ نظام اس طرح سے رہنے نہیں دیا گیا، نماز جمعہ بھی امام مسلمین سے لے کر دوسروں نے برقرار کیا، سرکاری یا بنو امیہ اور بنو عباس کے مقرر کردہ لوگوں نے، اب انہوں نے نماز جمعہ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، اور اس کو صرف شاہوں کی مدہ و ثنا میں نماز جمعہ اور ان کے خطبے پڑھنے لگے. بلکہ خطبے لکھ کر دیے جاتے تھے کہ یہ خطبہ اب جا کر کسی شاہ کی مد ہو ثنا میں جا کر پڑھیں. اس لیے ہمیں تاکید کی گئی کہ نماز جمعہ کے اندر ائمہ معصومین پر درود و سلام پڑھیں آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقی پیشوا کون ہے. کیوں تاکید کی گئی یہ نماز جمعہ میں ائمہ خدا پر درود پڑھنے کی؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جو دوسروں نے آگے کر دیے ہیں نماز جمعہ کے لیے، وہ نہیں ہیں ائمہ. ائمہ وہ ہیں جو خدا نے مقرر کیے ہیں، اور ان کے نائبین ہیں جن کے پیچھے انسان نے چلنا ہے اور ان کا دستور ماننا ہے. مناسبتیں جو ہفتے کی ہوتی ہیں یا جو واقعات ہفتے میں ہوتے ہیں مسلمانوں سے متعلق، ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اب آج عالم اسلام کے جو مناسبات ہیں، جو واقعات ہیں، فراوان ہیں. میں اہمیت نماز جمعہ کی طرف اشارہ کر دی اور وقت بہت کم ہے. مناسبات بہت ساری ہیں جو اسی سال کی کہہ لیں، اسی مہینے کی کہہ لیں، اور اسی ہفتے کی مناسبات ہیں فراوان، جن کے اوپر توجہ سب کی کرنا ضروری ہے. چونکہ میڈیا صبح و شام ہمارے ذہنوں کو بھر رہا ہے، ہم سمجھتے یہ کہ خود سوچتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں. بلکہ اس طرح سے شیطانی وسوسے، شیطان کا کام وسوسہ کرنا ہوتا ہے. قرآن نے بھی شیطان کی یہی صفت ذکر کی، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ پناہ مانگو، قل اعوذ برب الناس. اے نبی، آپ بھی کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ خناس سے، شیطان سے، خناس سے میں پناہ مانگتا ہوں. خناس کون ہوتا ہے؟ خناس جو لوگوں کو ورگلاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کو برین واش کرتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو لوگوں کی توجہ حقائق سے ہٹا کر اور ثانوی اور سرسری مسائل کی طرف مبتلا کر دیتا ہے، اسی کو خناس کہتے ہیں. خناس، آج کا خناس میڈیا ہے. میں منکر نہیں ہوں میڈیا کے افادیت کا، مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کتنا اہم رول رکھتا ہے آج کی زندگی میں مخصوصاً اور اس پیچیدہ معاشرے میں. لیکن جو اسے رول ہونا چاہیے، یعنی اسے باخبر رکھنا چاہیے، میڈیا کے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہمیں باخبر رکھے حالات سے، لیکن باخبر کم رکھتا ہے اور گمراہ زیادہ کرتا ہے. یہ وسوسہ ہے اسی خناس کا، شیطانی یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو موڑا جاتا ہے حقیقی مسائل سے دوسرے مسائل کی طرف. اس وقت عالمی مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. متاسفانہ میں مشاہدہ کرتا ہوں بعض اوقات اپنی ہی ملت میں آ کر، اپنی قوم میں آ کر، کہ بعض حالات سے ہمیں آگاہی نہیں ہے، اور اس آگاہی نہ ہونے کی بڑی وجہ میڈیا ہے. یعنی میڈیا ہمیں آگاہ ہونے نہیں دیتا، وہ ہماری توجہ اس طرح سے تلسم کیا ہوتا ہے، اس نے سحر اور جادو کیا ہوتا ہے ہمیں ایک نقطے پر، کہ ہمیں حقائق کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا. اس وقت عالمی مسائل ہے، سب سے بڑا دردناک ترین مسئلہ عراق کا مسئلہ ہے، کہ عراق میں مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں میں بالاخص شیعہ کا قتل عام ہو رہا ہے. یہی محرم، اس محرم کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی. اس تیاری کے لیے حکومتوں نے، شیطانی حکومتوں نے شیطان کی سرپرستی میں، شیطان اکبر کی سرپرستی میں شیطان کے چھوٹے چیلوں نے مل کر اجتماع کیا. آپ کو معلوم ہے ترکیہ میں میٹنگ ہوئی ان کی، اور ایک دو ملکوں میں میٹنگ ہوئی ان کی، اور اس میں 38 علماء نے، میرے پاس ابھی بھی نام ان علماء کے پڑے ہوئے ہیں، سرکاری اور درباری علماء، قاضی شریح کی طرح، جنہوں نے قتل سید الشہداء کا فتویٰ دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب سید الشہداء کو قتل کرنے آئے تو کوفہ سے باقاعدہ قاضی کا فتویٰ لے کر ساتھ آئے کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کا قتل کرنا واجب ہے. امام دین کے خلاف ایک درباری ملا فتویٰ دے رہا ہے، 38 ملا درباری اکٹھے کیے اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کا قتل عام واجب ہے عراق کے اندر یا پوری دنیا میں. اس وقت انہوں نے جواز دیا اور سب سے بڑا عراق کو انہوں نے پیش کیا. یہ وہ سازش تھی جو محرم سے پہلے آمادہ کی گئی اور اس پر سختی سے عمل ہو رہا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن 100-150 لاشیں عراق میں، اور وہ بھی شیعہ کی، اور پھر اس کے بعد لبنان، لبنان کو مدت سے تیار کر رہے تھے چونکہ انہوں نے شیعہ کی عظمت، شیعہ کا شکو اور اسلام کی عظمت حزب اللہ کی شکل میں دنیا نے دیکھی. انہیں یہ برداشت نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ شکر کرتے، بجائے اس کے کہ ان عزاداروں کا، حزب اللہ عزاداروں کا ایک گروہ تھا، ان مجاہدوں کا ایک گروہ تھا، حسینیوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اسلام کی آبرو رکھی، جنہوں نے مسلمانوں کی آبرو رکھی اور سب سے بڑھ کر عربوں کی عزت و آبرو رکھی، بجائے اس کے کہ بڑھ کر ان کے ہاتھ چومتے، بجائے اس کے کہ بڑھ کر ان کے زخموں پر مرہم رکھتے، بجائے اس کے کہ ان کی مدد کرتے، الٹا انہوں نے فتوے دینا شروع کیے کہ حزب اللہ کے لیے دعا بھی نہ کریں. درباری ملا نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ شیعہ ہیں لہذا ان کے لیے ان کی کامیابی کی دعا بھی نہ کریں. پھر اس کے بعد اس پریشر کے نتیجے میں فتویٰ انہوں نے واپس لے لیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس فتویٰ پر ہمارے اپنے بہت سارے عمل کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا بہت ساروں کو ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن حزب اللہ کے لیے دعا نہیں کرتے، ان عزیزوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ان جوانوں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ جو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی آبرو کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہیں. اب لبنان کو انہوں نے عراق کی طرح اس میں بھی فساد پھیلانے کی کوشش ہے اور کسی حد تک وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، بڑھا رہے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور نہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا کبھی بھی انسان کو باخبر نہیں کرتا، یہ طے کر لیں آپ. میڈیا گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جن لوگوں نے اس کے پیچھے ملینز ڈالر لگائے ہوئے ہیں تو انہیں ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں ہے کہ ہمیں صرف آگاہ کریں، بلکہ آگاہی کے جانسے میں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اتنا متوجہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا چارہ کار ہے، ہم کہاں سے خود آگاہی کریں؟ ظاہر ہے یہ میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کے دور میں اگر زندہ رہنا ہے تو فقط موبائل ٹیلی فون کافی نہیں ہے، موبائل ٹیلی فون سے ذرا بڑھ کر آگے بھی اہتمام کی ضرورت ہے. اگر دین کا دفاع کرنا ہے، قوم کا دفاع کرنا ہے، اپنے مقدسات و مراکز کا دفاع کرنا ہے تو میڈیا کی جنگ میڈیا پہ ہی لڑی جا سکتی ہے. لہذا ہمارے پاس بھی میڈیا کا مرکز ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی ایسے چینل ہونے چاہیے جس طرح سے حزب اللہ نے کیا، اپنا چینل بنا کے دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا، لیکن وہ عربی میں ہے، یہاں پر وہ سمجھا نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، صاحبان توفیق موجود ہیں جو اس راہ میں، دین کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ حصہ بھی لیتے ہیں. اگر بڑا حصہ نہ بھی لے سکیں، یہ چھوٹا چھوٹا ہی اگر سارے اپنا سہم ڈالیں تو ایک بڑا مرکز قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دین و مذہب و تشیع کا اور تشیع کی حقانیت کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اور یہ میڈیا کی جنگ لڑی جا سکتی ہے. اور یہ طے کر لیں کہ جو جنگ ہم پر ٹھونسی جائے گی وہ لڑنی پڑے گی ہمیں، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، فرار کرو گے ختم ہو جاؤ گے. یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، نہ ہم یہاں چاہتے ہیں یہ جنگ شروع ہو، لیکن جن لوگوں نے یہ جنگ شروع کی بالآخر ٹھونسی انہوں نے ہمارے اوپر یہ جنگ، تو ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. ٹھونسی یہ جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، جواب دینا پڑتا ہے ان کا، کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے ہماری قوم کو بھی کہ وہ ان میں اتنا شعور آ جائے، ہم میں اتنا شعور آ جائے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر تشیع اور اسلام کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا مرکز اطلاعاتی قائم کریں تاکہ شیطان و خناس کے وسوسے سے اپنی قوم کو نکال سکیں. اور اس کے بعد محرم کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں، یہ سب سے بڑی مناسبت اس جمعہ کی ہے، اور آنے والے جو نماز جمعہ ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی ایک مناسبت محرم ہے. فلسفہ شہادت سید الشہداء بیان کرنا، کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچانا نماز جمعہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے. روح نماز جمعہ شہادت سید الشہداء ہے، حسینیت کی ترجمان ہے نماز جمعہ. ان سٹیجوں سے حسین ابن علی کا پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک، اور پیغام شہداء کربلا پہنچنا چاہیے، اور وہ مصائب جو کربلا میں اور کربلا کے بعد اہل بیت پر ڈائے گئے ہیں ان مصائب کو دنیا کے کانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ان سب کے لیے فرصت کی ضرورت ہے، چونکہ نماز جمعہ کا وقت بھی محدود ہے اور آغاز اگر مناسب ٹائم پہ ہو جائے اختتام تک کافی فرصت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں متاسفانہ یہ توفیق نہیں ملی، وقت کم تھا. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں اپنی عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندہ نماز جمعہ اور روح کے ساتھ نماز جمعہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اسلام سے لا تعلق نہ فرما. پروردگارہ ہمیں مسلمانوں اور اسلام کے مسائل میں کچھ اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارا شمار بے دردوں اور بے حصوں میں نہ فرما. پروردگارہ تمام عالم اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، حزب اللہ لبنان کی حمایت فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما. خداوندہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب فرما. خداوندہ ہمیں اپنے دین پر کاربند اور اپنی اطاعت پہ کاربند فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے اولیاء کا مطیع فرما. خداوندہ جب تک زندہ ہے ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرما، موت کے وقت نصرت اہل بیت نصیب فرما، موت کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.